السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. جو چار صفات ایک مومن میں پائی جانی ضروری ہیں، جن میں سے تین کا کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کر دی تھیں، ذکر اور شکر، اور تیسری صفت ہے صبر، اور چوتھی صفت نماز ہے. سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں یہ فرمایا، حدیث قدسی هو الحدیث الذی یبینه النبی بلفظه وینسبه الی ربه. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو نبی اپنے الفاظ میں بیان کرے اور ان الفاظ کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کر دے کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث قدسی کا جز ہے فرمایا کہ سب سے زیادہ میری نزدیکی فرائض کی ادائیگی سے ملتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک فرض نماز ادا کی جائے، ایک فرض نماز فجر کی ہو یا اور کسی وقت کی پانچوں اوقات میں سے، اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ ساری زندگی آدمی نوافل پڑھتا رہے. فرض کر لیں ساری زندگی اور کوئی کام نہ کرے، نوافل میں گزارے، تب بھی وہ اس ایک فرض کے درجے کے برابر نہیں پہنچ سکتا. ایسی رمضان کے بارے میں فرمایا، ساری زندگی نوافل نفل روزے رکھتا رہے، ایک فرض روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا. سب سے زیادہ نزدیکی فرائض سے حاصل ہوتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا، نوافل سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. فکنت سمعہ الذی یسمع بہا، اور اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. محدثین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کے پاؤں اور اس کی آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے تابع ہو جاتی ہیں. پھر اس سے گناہ ہوتے ہیں، یہ نہیں گناہ نہیں ہوتے، گناہ ہوتے ہیں احیاناً. دیکھیے فرق سمجھے گا احیاناً اور عادتاً کا. جس سے کبھی کبھار گناہ ہوتے ہیں اور وہ توبہ کر لے فوراً، توبہ میں دیر نہ لگائے، یہ ہے احیاناً کبھی کبھار گناہ ہونا، یہ اللہ والوں کا مقام ہے. اہل اللہ کا مقام یہی ہوتا ہے، گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے، یہ فاسد عقیدہ ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یا نبی ہیں یا فرشتے ہیں، دونوں ہی نہیں ہیں وہ، نہ وہ عالم الغیب ہیں. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نہیں ان کو تو سب پتا ہوتا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سب پتا ہوتا ہے. کیا عالم الغیب ہیں وہ؟ استغفر اللہ. مسلم شریف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، تلاش کی گئی قیمتی ہار تھا, مل کے ہی نہیں دیا. سفر کا موقع تھا, اس کو نہ ملنا تھا نہ ملا. یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا, استعمال کے لیے پانی نہیں بچا, اتنی دیر قیام ہوا. اور اسی موقع پر تیمم کی آیات نازل ہوئیں. منافقین جو سفر میں ساتھ تھے انہوں نے کہا یہ کیسا خاندان ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی العیاذ باللہ, انہوں نے یہ کہا ان کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں. اور جو مخلص مسلمان تھے صحابہ تھے انہوں نے فرمایا پہلے ہی خاندان کے احسانات کیا کم تھے, ایک احسان اور آ گیا کہ ہمیں تیمم کی نعمت مل گئی. تو یہ تیمم کے احکام نازل ہوئے. بالآخر وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا. جب کوچ کا حکم دیا تو جس اونٹ کے نیچے حضرت عائشہ کا کجاوا رکھا ہوا تھا اسی اونٹ کے نیچے سے جب وہ کھڑا ہوا اس کے نیچے سے ہار ملا. جب وہ کھڑا ہوا تو پتہ چلا وہ اس ہار پہ ہی وہ بیٹھا ہوا تھا, پتہ ہی نہیں چلا. اب اندازہ لگائیں اتنی دیر ضرورت کیا تھی. اگر عالم الغیب تھے تو یہ تو نیچے ہی موجود ہے. استغفر اللہ, نہ جانے کیا کیا لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. اور اللہ والوں کے بارے میں یہ عقیدہ تو نبی کے بارے میں نہیں رکھنا چاہیے جو اللہ والوں کے بارے میں رکھتے ہیں. ان کو سب پتا ہوتا ہے, بالکل غلط ہے. سب پتا ہونے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہر چیز کا کامل علم, مکمل علم, وسعت کے ساتھ علم, وہ سوائے اللہ کے کس کو حاصل ہے. تو وہ فرمایا کہ اس کے ناک, اس کے ہاتھ, کان, اس کی آنکھیں اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہیں. پھر اس سے کبھی کبھار گناہ ہوتا ہے اور اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. یہ مطلب ہے اس حدیث شریف کا. تو نوافل کا درجہ بھی بہت بڑا ہے, نفل نمازوں کا بھی. اس کی مثال حکیم الامت نے دی ہے کہ دو ملازم کسی نے رکھے اور ان کو کام دے دیا گیا کہ تمہیں 5 گھنٹے تک یہ کام کرنا ہے. مثلاً حضرت نے مثال دی ہے کہ دو باورچی رکھ لیے کھانا پکانے کی ذمہ داری. ان میں سے ایک سے ایک دفعہ مالک نے یہ کہا, سیٹ صاحب نے یہ کہا کہ بھائی ذرا فلاں کام کر دو. تو وہ اس نے کہا یہ مجھ سے طے نہیں ہوا تھا, یہ بات مجھ سے طے نہیں ہوئی تھی, جو میرا کام ہے وہ کروں گا, اس کے علاوہ میں کوئی کام اور نہیں کر سکتا. اس کے برعکس جو دوسرا باورچی ہے وہ کبھی کبھار سر میں تیل بھی لگا دیتا ہے, گھر کے باہر کے کام بھی کر دیتا ہے, صفائی بھی کر دیتا ہے, جو اس کے ذمے نہیں تھی وہ بھی کر دیتا ہے. تو اس کو یہ سیٹ صاحب الگ تنخواہ تو دیں گے ہی, الگ سے پیسے بھی دیں گے, الگ سے اس پر عنایات بھی کریں گے. اور وہ اگر نمک تیز کر دے تو اس کے بارے میں یہ سوچیں گے بھائی یہ اور کام بھی تو کرتا ہے, چھوڑو نمک تیز ہو گیا کوئی بات نہیں, مرچیں تیز ہو گئیں کوئی بات نہیں, یہ فلاں فلاں کام بھی تو کرتا ہے, بغیر کہے ہمارے فلاں فلاں کام کر دیتا ہے, ہم نے طے بھی نہیں کیا تھا اسے. اور یہ دوسرا جو کہتا ہے کہ میں وہ کام کروں گا جو طے ہوا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا, یہ اگر نمک مرچ تیز کرے تو اس سے کہا جائے گا یہ تو نے جو کام تجھے سپرد کیا گیا تھا اس میں یہ بھی تو کہا تھا کھانا ہمارے مطلب کا بنانا ہے, ہمارے مطلب کا کیوں نہیں بنایا, مرچ کیوں تیز کی, نمک کیوں تیز کیا. تو حضرت فرماتے ہیں خلاصتاً کہ ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے, رابطے والے کو رابطہ ملتا ہے. ضابطے پہ چلے گا جی میرے ساتھ یہ طے ہوا ہے میں تو اسی پہ چلوں گا, اس کو پھر ضابطہ ملتا ہے, قانون ملتا ہے, اس کی قانون سے پکڑ کی جاتی ہے یہ کام کیوں نہیں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. اور جو رابطے پہ چل رہا ہے یعنی وہ کام جو طے ہوئے ہیں وہ بھی کر رہا ہے اور اپنی خوشی سے اور کام بھی کر دیتا ہے, اللہ اس کو رابطہ دیتے ہیں, خاص تعلق اس کو عطا فرماتے ہیں. یہ ہے نوافل کا درجہ. اس لیے نوافل کا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے, لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی کے ذمے قضائے عمری ہیں تو وہ قضائے عمری ادا کریں, نوافل کے اوقات میں بھی مثلا اشراق کا وقت ہے, قضائے عمری ادا کریں, اللہ سے امید ہے کہ اس کو اشراق کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن تہجد کا وقت ہو تب بھی قضائے عمری ادا کریں, جب تک اس کی قضا نمازیں پوری ادا نہ ہو جائیں, نوافل کے اوقات میں بھی قضائے عمری ادا کریں, انشاءاللہ ان نوافل کا ثواب اس کو مل جائے گا, اللہ کی رحمت سے امید ہے. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں, کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتی ترم قدمہ, اور ایک روایت میں حتی تورمت قدمہ, اس میں مبالغہ اور زیادہ ہے, تورمت میں مبالغہ زیادہ ہے, مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو اتنا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے, ورم آ جاتا تھا, اور تورمت قدماؤ بہت زیادہ سوج جاتے تھے آپ کے قدم زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے, مسلسل کھڑے رہنے سے قیام ہوتا تھا. جیسے پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا سوا چھ بارے کی چار رکعتیں پڑھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, رحمت کی آیت پہ رک کے رحمت کی دعا مانگی, عذاب کی آیات پہ رک کے عذاب سے پناہ مانگی, اپنے لیے پوری امت کے لیے. یہ حال ہوتا تھا, نماز کا شغف یہ تھا, کھڑے کھڑے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نماز ایسی تھی, ظاہر ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی نماز تھی. ان کے بارے میں یہ آتا ہے نماز ان کی ایسی ہوتی تھی جیسے کوئی لکڑی گاڑ دی گئی ہو, سیدھی لکڑی گاڑ دی گئی ہو, بس وہ کھڑی ہوئی ہے, ایسے کھڑے ہو کے سیدھے نماز پڑھتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے. نماز کے معاملے میں یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت ابوبکر کے شاگرد تھے, ان سے نماز سیکھی. ان کی نماز کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ لڑائی کے دوران ایک گولہ آ کر مسجد کی دیوار پہ لگا, اس کی وجہ سے وہ ملبے سے وہ کوئی پتھر اڑا اور وہ ان کی داڑھی اور حلق کے درمیان سے گزرا, ان کو پتہ بھی نہیں چلا, نہ ان کی نماز میں کوئی فرق آیا, نہ کوئی جسم میں کوئی حرکت ہوئی, بس کھڑے رہے. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے, قریب میں ان کا بچہ سو رہا تھا, اوپر چھت پہ سے سانپ گرا اور بچے کو لپٹ گیا, ایک شور اٹھا, سانپ کو مارا گیا, کسی طرح سانپ کو مارا گیا, بچے کی جان بچی. انہوں نے سلام پھیر کے فرمایا کچھ شور کسی آواز آئی تھی, تو ان کی بیوی نے کہا اللہ آپ پہ رحم فرمائے, یہاں تو بچے کی جان پہ بن گئی تھی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. فرمایا اگر پتہ چل جاتا تو نماز کیا رہی, یہ سب کچھ پتہ چلتا رہتا جو کچھ ہو رہا ہے چاروں طرف, تو پھر نماز کیا رہی. یہ جواب دیا. اور کبھی اتنا لمبا رکوع کرتے کہ ساری رات رکوع میں, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات رکوع میں, ایک رات کا رکوع پورا, اور کبھی سجدہ کرتے ایک رات کا سجدہ پورا, سجدہ ایک رات سجدے میں پوری رات گزار دیتے تھے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا جب تک کہ نماز میں مزہ نہ آتا ہو, نماز سے شغف نہ ہو تو یہ حالت نہیں ہو ہی نہیں سکتی. اور نماز میں سے شغف ہونا اللہ سے تعلق کی دلیل ہے, اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق کی دلیل ہے. محبوب سے دیر تک باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے یا نہیں, اور محبوب سے بالکل توجہ کے ساتھ باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی تو پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, جواب تو ہی عصایا پر مکمل ہو گیا, آپ کے دانے ہاتھ میں ہے موسیٰ کیا ہے. جواب تو ہیا عصایا پر مکمل ہو گیا. قال ہیا عصایا, اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے, یہاں جواب پورا ہو گیا, اکتفا اس پہ نہیں کیا. قال ہیا عصایا اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مارب اخرى. جواب لمبا جواب دیا. یہ کیا چیز ہے, یہ محبت اور عشق کی بات ہے, یہ عشق و محبت کی بات ہے. محبوب سے دیر تک خطاب, لمبی بات کی. میں اسی لیے کہتا ہوں, ایک دفعہ میں نے اپنے احباب سے عرض کیا تھا کہ اگر نامحرم سے طویل کوئی بات کرنی پڑ جائے ضرورت کے تحت, ہو جاتا ہے نامحرم سے بات کرنی پڑ جائے, اس کی شرائط ہیں کہ نظر کو نیچے رکھا جائے, آواز کو بھاری کر کے فلا تغضعن بالقول قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, نظر کو نیچے رکھیں آواز کو بھاری کریں, اور تیسری شرط یہ کہ جتنی ضرورت ہو اتنی بات کریں, ضرورت سے زیادہ بات نہ کریں. اگر ضرورت سے زیادہ بات کر لی تو یہ بھی عشق و محبت کی علامت ہے, جیسے حضرت موسیٰ نے لمبا جواب دیا. تو آپ مانے یا نہ مانے, آپ کا میلان ہے, غلط میلان ہے, ناجائز میلان ہے. کیوں جواب دیا لمبا چوڑا, جتنے جواب پہ اکتفا ہو سکتا تھا وہ کیوں نہیں کیا, یہ سوچنے کی بات ہے. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ایسی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے اور اسی میں شہید ہو گئے, انہی زخموں میں روایات میں آتا ہے جب ان کو دوائی پلائی جاتی تھی تو زخموں سے باہر آ جاتی تھی, زخموں کے راستے وہ دوائی باہر نکل جاتی تھی, تو سمجھ گئے کہ اب آخری وقت ہے, دوائی کا اثر بھی نہیں ہو رہا بلکہ دوائی باہر آ رہی ہے. اس وقت ان کو نماز غشی کے عالم میں رہتے تھے, نماز کے لیے اٹھایا جاتا تھا, ہوش میں لانے کی کوشش کی جاتی تھی, فرماتے تھے ہاں 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 بھائی بہت اچھا کیا, خوش ہوتے تھے نماز کے لیے اٹھا دیا تم نے, اور فرماتے تھے اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو, اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں, جب اذان کی آواز سنتے تھے تو بدن پہ کپکپی طاری ہو جاتی تھی, چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا, حضرت علی کے چہرے مبارک پہ زردی آ جاتی تھی. کسی نے ایک دن پوچھ لیا یہ آپ کی حالت کیوں ہوتی ہے, فرمایا یہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جس کو زمین اور آسمان اور پہاڑ نہیں اٹھا سکے, اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے, یہ کوئی معمولی وقت تھوڑی ہے. نماز کا شغف عجیب چیز ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وہاں ساتھی لے گئے تھے, وہاں ان کے باغ آج بھی موجود ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ان کے جو نسل کے لوگ ہیں گویا ان کے اولاد, ان کی آج بھی دکان مدینہ منورہ میں ہے. تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ کھجور خریدوں تو وہاں سے خریدوں, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی دکان سے. تو ایک دفعہ باغ میں بھی جانا ہوا ان کے, ایک یہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے, باغ انتہائی گنجان, آپ یقین مانیں گرمیوں میں جانا ہوا اور فجر کے بعد جانا ہوا تھا, ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی, باقاعدہ سردی لگ رہی تھی, ایسا خوبصورت باغ کھجور کا. تو وہ پرندہ کہیں سے داخل ہوا, وہ گنجان باغ تھا, گھنا باغ تھا, اس کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملی, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اب ان کا یہ نماز پڑھ رہے تھے, ان کا اس پرندے کو یوں یوں دیکھتے رہے جہاں وہ جا رہا تھا. دفعتن پھر خیال آیا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں بھائی, اور نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس باغ کی وجہ سے میری نماز میں خلل آیا, یہ باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں, آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک انصاری صحابی کے ساتھ بھی یہی ہوا, وہ کھجوروں کے پکنے کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں خوشے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ خوشوں کو دیکھتے رہے, خوشوں پہ نظر پڑ گئی, وہ خوشے لٹک رہے کھجور کے تو ان کو دیکھتے رہے. اور فرمایا کہ پھر خیال آیا کہ میں نماز میں ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں, اس باغ کی وجہ سے میری نماز میں خلل آیا. یہ شغف تھا نماز کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو لیا, 50,000 درہم میں وہ باغ فروخت ہوا اور اس کو دینی کاموں میں خرچ کیا اس رقم کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حال تھا ہمارے بڑوں کا جن کے ہم نام لیوا ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں پانی اتر آیا, موتیا وغیرہ ہو گیا تھا تو نظر نہیں آتا تھا آنکھ سے, تو جو اس وقت آنکھ بنانے والے ہوتے تھے اس وقت بھی معالج ہوتے تھے, وہ آئے انہوں نے کہا آنکھ بن جائے گی انشاءاللہ, 5 دن تک آپ کو کسی اونچی لکڑی وغیرہ پہ سجدہ کرنا ہوگا. فرمایا ایک دن بھی نہیں کروں گا ایک دن بھی نہیں کروں گا, نماز پڑھوں گا جیسی نماز پڑھتا ہوں ویسی پڑھوں گا. حالانکہ جائز تھا, شریعت کی روح سے جائز تھا, لیکن ایسا تعلق کہ فرمایا نہیں میں نہیں کروں گا ایسا, اور آنکھ نہیں بنوائی, نماز اسی طرح پڑھتے رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. ایک دفعہ بازار میں یہ تشریف رکھتے تھے تو اذان کی آواز آنے پر لوگوں نے جلدی جلدی دکانداروں نے اپنی دکانیں سمیٹی, بازار بند ہو گیا, جلدی جلدی سیکنڈوں میں بازار بند ہو گیا. انہوں نے یہ منظر دیکھ کر یہ آیت پڑھی, رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہ یہ رجال ہیں, یہ مرد ہیں اللہ کے راستے کے جن کو تجارت, خرید و فروخت اللہ کی یاد سے نہیں روکتی. یہ جہاں رہتے ہیں اللہ کے رہتے ہیں, جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں, جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں, ایسا اللہ سے تعلق تھا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت, خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز سے, نماز کے قائم کرنے سے, زکات سے نہیں روک سکتی. ایسے ہی واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ پیش آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی بازار میں تشریف رکھتے تھے, اذان کی آواز آئی, لوگوں نے جلدی جلدی اپنی دکانیں بند کی, خرید و فروخت بند کی, روک دی. انہوں نے بھی اس وقت یہی آیت پڑھی, رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ لوگ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی, یعنی قیامت کا دن. اور بات تو یہ ہے کہ ساری کون یہ اس کی خواہش نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں قیامت کے دن حاصل ہو جائے, جنت میں حاصل ہو جائے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت کرتے تھے تہجد کے وقت میں, مسواک پانی لا کے رکھنا وضو کے لیے, مسواک رکھنا, مصلی بچھانا, یہ خدمت کرتے تھے تہجد کے اوقات میں. ایک دفعہ حضور ان سے خوش ہو کے فرمانے لگے, مانگو کیا مانگتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو, کیا چاہیے. انہوں نے بھی بغیر کسی توقف کے عرض کیا, جنت میں آپ کی رفاقت. کیا بات ہے, جنت میں آپ کی رفاقت, آپ کا ساتھ مل جائے جنت میں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کرنا. دعا دی آپ نے کہ اللہ ان کو جنت میں میری رفاقت عطا فرمائیے, اور ان سے فرمایا دیکھو سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کرنا. کیا مطلب؟ نماز کثرت سے پڑھو، نماز کثرت سے پڑھو تاکہ میری دعا کی مدد ہو جائے اور تم جنت میں میرے ساتھ ہو جاؤ. نماز عجیب چیز ہے. تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، بڑی عجیب بات فرماتے تھے. فرمایا کہ 50% امت اگر نماز پر آ جائے تو باطل کی ترقی رک جائے گی اور حق کی تنزلی رک جائے گی. 50% امت نماز پر آ جائے تو باطل کی ترقی، جو آج باطل ترقی کر رہا ہے وہ رک جائے گی، اور حق جو تنزلی پہ جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، یہ رک جائے گا. اور اگر 51% امت نماز پر آ جائے تو باطل کی تنزلی شروع ہو جائے گی، حق کی ترقی شروع ہو جائے گی. 51% امت بھی اگر نماز پر آ جائے تو باطل کی تنزلی، باطل کے لیے دو ہی راستے ہوں گے، یا تو اللہ اس کو ہدایت دیں گے یا نیست و نابود کریں گے. اور یعنی باطل کی تنزلی شروع ہو جائے گی، تنزلی کی یہی دو راستے ہیں، یا تو اللہ ہدایت دیں گے یا نیست و نابود کریں گے. اور حق کی ترقی شروع ہو جائے گی. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نماز سے شغف نصیب فرمائے. اور یہ جو حالات ہیں، یہ جو کچھ نیوزی لینڈ میں ہوا ہے، دیکھیں جوش کے ساتھ ہوش، دھن کے ساتھ دھیان. حکیم الامت فرماتے ہیں جوش کے ساتھ ہوش، دھن کے ساتھ دھیان. کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارے کرنے کا کام بھی یہی ہے. بہت سے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، سفر کے دوران یا حضر میں یا سفر میں کسی کے انتقال کی خبر ملی، راستے سے ہٹ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ایک تو یہ نماز کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، 2 رکعت نماز پڑھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اور دعا مانگنا. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا بھائی، لیکن ایک بات جو آپ نے بھی دیکھی، اخبارات میں بھی پڑھی ہوگی، خبروں میں بھی سنی آپ نے، ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جس کے دل نرم ہیں. کیا ہی اچھا موقع ہے اسلام کا پیغام ان تک پہنچانے کا، جس چیز کی وجہ سے، جس کفر اور نافرمانی کی وجہ سے وہ لوگ بے چین ہیں، اس جس زہر میں وہ مبتلا ہیں، اس کا تریاق تو ہمارے پاس ہے. یہ موقع ہے اسلام کا پیغام ان کے سامنے پیش کرنے کا کہ آئیے آپ نماز کو دیکھیے، آئیے آپ ہمارے دین کا مطالعہ کیجئے، آئیے ہمارے دین میں کیا کیا معلومات، کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا مطالعہ کیجئے. یہ موقع ہے. اس موقع یہ نہیں کہ ہم جذبات میں آ کے گالیاں دینی شروع کر دیں. بے گناہوں کو گالیاں دینا یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا طبقہ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں یہ صحیح ہوا، وہ ظاہر ہے غلط ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایسا جن کے دل اس وقت نرم ہیں. وہ مسجدوں میں بھی آئے، انہوں نے آ کر گلدستے بھی رکھے، حالانکہ مسلمان نہیں، مسجدوں میں آ کر انہوں نے نماز کا مشاہدہ کیا، اذان کو سنا، تلاوت سنی. نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ قرآن کی آواز گونجی. میں تو کہتا ہوں وہ قوم کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، تلاوت کی جا رہی تھی. اللہ کرے اس تلاوت کی برکت سے پوری قوم قرآن والی ہو جائے، اللہ سے کیا بعید ہے. میں تو اس کو نیک شگون سمجھتا ہوں. تو یہ موقع ہے اپنے پاس، ہمارے پاس جو دولت ہے اس کو پیش کرنے کا. یہ جذبات کا موقع نہیں، جذبات اس کام میں استعمال کریں. ان کو اپنا جو اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، وہ ہمارے پاس ہے. سکون کی نیند کا نسخہ، کامیابی والی زندگی کا نسخہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ موقع ہے ان نرم دلوں تک اس پیغام کو پہنچانے کا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کسی بھی طریقے سے جو ہمارے غیر مسلم احباب ہیں، دوست ہیں، ان تک ہم اپنے اس پیغام کو پہنچائیں، ان کو دعوت دیں اور ان کے لیے دعا کریں. ایک امید ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ اسلام کی طرف آ جائے گا، ایمان کی طرف آ جائے گا، اور کامیابی والی زندگی ان کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور جب یہ لوگ آتے ہیں اسلام کی طرف، دین کی طرف، چونکہ اپنا یعنی وہ غلط طریقوں کو چھوڑ کر آتے ہیں، تو یہ ہم سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. ایک ایک سنت، اگر ایک سنت پتہ چل جائے کہ یہ عمل سنت ہے، اس پر جان دے دیتے ہیں. تو یہ کام ہے کرنے کا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.